درود به محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجانب محمد وآل محمد. محمد محمد. پروردگار عالم نے اپنی نشانیوں کو اس کائنات کے ذرے ذرے کے اندر سب چھوڑا ہے، اور اس نے انسانوں کو فطرت سے اور عقل سے نواز دیا ہے کہ انسان اپنی فطرت کے ذریعے سے، اپنی عقل کے ذریعے سے اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس اعتبار سے علوم اور خاص کر تجربیاتی علوم، یعنی جو سائنسز ہمارے پاس ہیں، پریکٹیکل سائنسز، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. وہ یہ کہ ان کے ذریعے سے انسان اس کائنات کے اسرار کو سمجھتا ہے، پروردگار عالم کی مصلحتوں کو سمجھتا ہے، اور ان مصلحتوں کے ذریعے سے جو ہمارے لیے ہدایت کے دروازے پروردگار عالم نے کھول دیے ہیں، جو قوانین اس کے اندر جاری کر دیے ہیں، ان کو ہم آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مشکل دنیا کے اندر یہ پیش آ رہی ہے کہ سائنس تو بہت ترقی کر رہی ہے، ٹیکنالوجی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، کائنات کے اسرار بھی کھل رہے ہیں، لیکن جو اس وقت آپ اس کو سازش کہنا چاہیں، اکیڈمک سازش وہ کہیے یا علمی غفلت کہہ دیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، جو اس وقت خرابی ہو رہی ہے وہ یہ کہ ان تمام کے پیچھے جو خدا کی طاقت ہے اس کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا جا رہا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کو حتیٰ اکیڈمک لیول کے اوپر لانے کی کوشش کریں گے. بلکہ اگر آپ کے ذہن میں ہو، آج کل امریکہ کے اندر ایک کیس چل رہا ہے بہت شدت کے ساتھ، وہ یہ کہ یونیورس کی بگننگ کے بارے میں جو پاسبلٹی سائنس نے دی ہے، ظاہر ہے وہ بگ بینگ تھیوری کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. جو موسٹ پاپولر تھیوری اس سلسلے میں ہے وہ بگ بینگ تھیوری ہے، کہ ایک دھماکہ ہوا اس کے بعد کائنات جو ہے وہ خلق ہونا شروع ہو گئی. اس کے مقابلے میں ایک پاسبلٹی کم سے کم دینی چاہیے کہ شاید کوئی خدا بھی ہو، یعنی سائنس کی حد میں کم سے کم پاسبلٹی دی جا سکتی ہے کہ شاید کوئی خدا بھی ہو. تو امریکہ کی ریاست کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہاں پر اعلیٰ سطحی عدالت کے اندر ایک کیس گیا ہوا ہے. وہ یہ کہ ایک اسکول کے اندر کچھ ٹیچرز نے بچوں کو کہا کہ دو پاسبلٹیز ہیں، ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ بگ بینگ ہوا اور اس کے بعد کائنات بننا شروع ہو گئی، ایک اور پاسبلٹی یہ ہے کہ نہیں، اس کے پیچھے شاید کوئی خدا تھا، شاید کوئی سپیریئر ایگزسٹنس تھی جس نے اپنے کام کو انجام دیا. تو ان ٹیچرز کے اوپر جنہوں نے خدا کو پاسبلٹی کے طور پر پڑھانے کی کوشش کی، ان کے اوپر کیس کر دیا گیا کہ آپ نے خدا کو پاسبلٹی کے طور پر بھی کیوں چھیڑا، آپ کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ آپ خدا کو پاسبلٹی کے طور پر باہر لے کر آئیں. اب سوال یہ ہے، آپ جب سائنس کی بات کرتے ہیں، دنیا کے اندر سائنس کی بات کی جاتی ہے، تو کتنی ہی پاسبلٹیز کیوں نہ ہوں اور کتنی ریموٹ پاسبلٹیز کیوں نہ ہوں، سب کو سوچا جاتا ہے، اس پاسبلٹی کو کیوں نہ سوچا جائے، اس پاسبلٹی پر غور کیوں نہ کیا جائے. بھائی آپ کہتے ہیں کہ فلاں جو فینومینا ہوا اس کے اندر ممکن ہے کہ اے ایلیمنٹ ہو، ممکن ہے بی ہو، ممکن ہے سی ہو.
آپ کسی بھی لیول پر خدا کے ایلیمنٹ کو کیوں بھلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں. تو کیس کر دیا ان ٹیچرز کے اوپر جنہوں نے خدا کو امکان کے طور پر صرف اسٹڈی کرنے کی کوشش کی. یوں لگتا ہے کہ باقاعدہ اکیڈمک لیول پر مہازرائی کر رہے ہیں، باقاعدہ مقابلہ کر رہے ہیں خدا کے ساتھ کہ کہیں پر بھی خدا کا نام لینے والا کوئی موجود نہ ہو. اور اگر کوئی خدا کا نام لینے والا موجود ہو تو اس بے وقوف جارج بش کی طرح کے لوگ. تین دن پہلے شاید آپ نے اخبار میں پڑھا ہو کہ کسی نے بتایا کہ اس نے کہا تھا فلسطینی لیڈر کو کہ مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں عراق پر حملہ کروں. اس نے کہا کہ مجھے خدا نے کہا تھا کہ میں افغانستان پہ حملہ کروں، خدا نے کہا تھا مجھے کہ میں عراق پہ حملہ کروں. اور وہ جملہ بھی لکھتا ہے کہ خدا نے مجھ سے کہا کہ جارج گو اٹیک افغانستان، تو میں نے اٹیک کر دیا. اب یعنی یا تو اکیڈمک لیول پر خدا کا ذکر نہیں ہونے دیا جائے گا، کوئی ذکر کرے گا تو کیس کر دیا جائے گا. اور خدا کا ذکر کون کرے گا؟ یہ جابر اور ظالم اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے خدا کا ذکر کریں گے. یہ خود بہت بڑی ناانصافی ہے، یعنی یہ خود اتنا بڑا ظلم ہے کہ شاید اسی کے اوپر اس قوم کے اوپر عذاب آ جائے کہ کیوں خدا کے نام کے ساتھ اس طرح سے مسخرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیوں خدا کے نام کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس کے لیے باقاعدہ بیک گراؤنڈ انہوں نے تیار کیا ہے. یہ انٹرنیشنل پالیٹکس اور خاص کر امریکن پالیٹکس کا وہ حصہ ہے جو پاکستان کے اندر بہت کم ریفلیکٹ ہوا ہے کہ جارج بش نے اپنے آپ کو دینی رہنما بنانے کی کوشش کی ہے. چرچ نے باقاعدہ سپورٹ کیا ہے جارج بش کو، کیونکہ اس نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ بائبل کے اندر جو پریڈکشنز تھیں میں ان پریڈکشنز پر عمل کروا رہا ہوں. کیونکہ بائبل کے اندر پریڈکشن تھی کہ عراق تباہ ہو جائے گا، عراق برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لوگ اس کے اوپر افسوس کریں گے. تو یہ کہتا ہے کہ میں نے بائبل کی پریڈکشنز پر عمل کروایا ہے، میں نے خدا کا کام انجام دے دیا، خدا نے کہا تھا یہ ہوگا تو میں نے کروا دیا. اب اس سے کوئی پوچھے کہ شاید دجال بھی تو ہی ہوگا، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ ایک دجال آئے گا اور وہ بھی لگ رہا ہے کہ تو ہی آتا چلا جا رہا ہے. تو یہ سب بے وقوف بنانے والی باتیں ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں خدا کا نام سوسائٹی سے باہر چلا جائے، خدا کا نام کسی طریقے سے ختم ہو جائے. اب اگر یہ کام کریں گے اس کا ایک ریزلٹ بھی ہے، یعنی خدا نعوذ باللہ کسی روز مرہ کے استعمال کی چیز نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ہے تو کوئی بات نہیں، ہے تو اچھا ہے، اور نہیں ہے تب بھی کوئی بات نہیں، نہیں ہے تو کوئی اور چیز لے آئیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ذکر برکتیں لانے والا ذکر ہے، یہ ذکر دنیا کو تبدیل کرنے والا ذکر ہے. تو جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر ہوگا تو دنیا کچھ اور ہوگی، اور اگر نہیں ہوا اب دنیا کچھ اور ہوگی، اب مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی، اب تباہیاں بربادیاں جھیلنی پڑیں گی. ابھی آپ یعنی انسان نہ بھی چاہے تو سب کے ذہن میں خود سے ہی آ رہا ہوگا کہ آخری 2-2.5 سال کے اندر آنے والی نیچرل فینومیناز کے اوپر غور کیجئے گا. اور اس کے بعد انہی لوگوں کی جو اس کام کے ایکسپرٹس ہیں، جو ارتھکویک کے ایکسپرٹس ہیں، جو طوفانوں کے ایکسپرٹس ہیں، سیلابوں کے ایکسپرٹس ہیں، انہی سے یہ پوچھئے کہ گزشتہ صدی میں یا اس صدی میں کبھی اتنا زیادہ ہوا ہے کیا؟ تو ان اسٹیٹسٹکس کو آپ ایک دوسرے سے ملانے کی کوشش کیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اب ہو کیا رہا ہے. یہ دنیا بدل رہی ہے. اچھا اس کی تفسیر یہ لوگ کیا کریں گے؟ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، چونکہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں پانی جو ہے وہ پگھل رہا ہے، چونکہ گلیشیئرس پگھل رہے ہیں، اس کے نتیجے میں بہرحال سیلاب آ رہے ہیں. تو کسی نہ کسی طریقے سے اس مانوی ایلیمنٹ کو چھپانے کی کوشش کریں گے، اس اسپرچل ایلیمنٹ کو چھپانے کی کوشش کریں گے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہ چھپنے والی چیز ہے نہیں. جب ایک کھڑی ہوئی طاقت چند مہینوں کے اندر گھٹنے ٹیک دے گی تب اعتراف کرنا پڑے گا کہ کوئی مانویت تھی جو پیچھے کام کر رہی تھی. بالکل ایسا ہی جیسے اگر آپ اس مثال کو محفوظ کریں اپنے ذہن کے اندر کہ جب اسی امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا، ہیلی کاپٹرز لے کر آئے ہوسٹیجز کو چھڑانے کے لیے، انہوں نے حملہ کیا، ساری پریڈکشنز کر کے آئے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، کس طرح سے ہوگا، ویدر کیا ہوگا، کس علاقے میں اتریں گے. ظاہر ہے یہ جب پلان کر رہے ہوتے ہیں تو مہینوں پہلے کی سوچ کر اور مہینوں بعد کی سوچ کر آ رہے ہوتے ہیں. جب یہ سارا کام ہو گیا اور اس وقت جیمی کارٹر کو رپورٹ کی گئی کہ ہمارا مشن فیل ہو چکا ہے، ہمارے پاس اب کچھ باقی نہیں رہا، تو اس نے خود اپنی بک کے اندر لکھا کہ اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا تھا کہ اب یقین ہو گیا کہ خدا خمینی کے ساتھ ہے. ان کو یہ اعتراف بار بار کرنا پڑے گا، اب ان کو بار بار گھٹنے جھکانے پڑیں گے. اب اور لگتا یوں ہے کہ ان کو ابھی بھی عقل نہیں آئے گی، یہ ہر زمانے کے فرعون کی طرح مقابلہ کریں گے خدا کا اور بالآخر نیست و نابود ہو کر اپنے اس مقدر کو پہنچ جائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
پروردگار نے ارشاد فرمایا سورہ فاتح کی گیارہویں آیت کریمہ میں واللہ خلقکم من تراب اللہ نے تمہیں مٹی سے خلق کیا ثم من نطفہ اس کے بعد نطفے سے ثم جعلکم ازواجا اس کے بعد تمہیں جوڑا جوڑے میں تقسیم کر دیا انسانوں کی زندگی کو بیان کیا گیا. اب یہ کہ پروردگار عالم نے کیوں اس بات پر اصرار کیا کہ نطفے سے خلق کیا ہے مٹی سے خلق کیا ہے تو اس میں امر المؤمنین کی ایک روایت جو ہے وہ بڑی نفیس روایت نظر آتی ہے. فرماتے ہیں اما لابن آدم والفخر ابن آدم کو آدم کی اولاد کو فخر سے کیا کام, یعنی انسان کا بچہ ابن آدم آدم کا بچہ یہ فخر کیوں کرتا ہے. اولہ نطفہ آخرہ جیفہ ابتدا اس کی نطفہ ہے اور آخر میں مردار بدبودار ہے, فخر کس بات کا ہے اسے. اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں مٹی سے خلق کیا ہے اس کے بعد نطفہ بنایا. اچھا مٹی کیا ہے, مٹی میں کوئی قدر و قیمت ہے؟ مٹی حقیر چیز سمجھی جانے والی چیز ہے. اس کے بعد کہتا ہے ہم نے نطفہ بنایا, نطفہ کیا ہے؟ بدبودار پانی. اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ انسان کو کیا ہو گیا, فخر کیوں کرتا ہے, یہ بدبودار پانی سے نکلا ہے اور بدبودار بن کے دنیا سے چلا جاتا ہے. اس کے بعد بیچ میں اس کے بعد ایک جملہ بڑا عجیب سا ارشاد فرمایا, ان کی بلاغت کا اثر ہے کہ عربی میں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں عجیب سا ہے. کہتے ہیں اب میں اس کو اردو میں بتانے کو رکھتا ہوں اردو زبان کی محدودیت کے ساتھ. کہتے ہیں اول تو اس کا نطفہ ہے بدبودار پانی, آخر اس کا جیفہ ہے سڑا ہوا بدن ہے, اور بیچ میں دو ٹوائلٹ اپنے ساتھ لیے گھومتا رہتا ہے اور پھر بھی اکڑتا ہے. تعبیر مولا کی یہ ہے کہ اس میں فخر کے لیے کچھ ہے نہیں, بدبودار اور گندگی کا ڈھیر ہے, اور اس کے بعد سمجھتا یہ ہے کہ میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوں, وہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ انسان کی کیا حیثیت ہے؟ تو خدا فرماتا ہے ہم نے تمہیں مٹی سے خلق کیا, ثم من نطفہ اس کے بعد نطفے سے, ثم جعلکم ازواجا اس کے بعد ہم نے تمہیں زوج زوج بنا دیا, وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه اور کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی, ولا تضع نفس حمل کرتی ہے مگر ان کے پروردگار کے علم میں ہے. خدا نے متعلق سب کچھ جانتا ہے. اب کبھی تک ہماری فکر کہاں تک کام کرے گی, ہر دور کے اندر ہم کسی ایک جگہ تک پہنچ پاتے ہیں پروردگار عالم کے دیے ہوئے علم کو کشف کرنے میں. تو اب ہم یہاں تک پہنچ پائے کہ کائنات کی ہر چیز میں جوڑے بنے ہوئے ہیں, کائنات کی ہر چیز میں جوڑے بنے ہوئے ہیں, کیا انسان کیا جانور نباتات حشرات حتیٰ پانی کے اندر اور پودوں کے اندر ان تمام کے اندر جوڑے بنے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے سے یہ ساری کائنات چل رہی ہے. وما یعمر من معمر ولا ینقص من عمره الا فی کتاب نہ کسی کی عمر بڑھتی ہے اور نہ کسی کی کم ہوتی ہے مگر یہ کہ سب کا سب کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. تو کل کتاب کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض ہو گئی. اب یہ عمر بڑھنے کا اور عمر کم ہونے کا یہ کیا مسئلہ ہے؟ یعنی پروردگار عالم نے وہ تو مستقبل کے حالات کو جانتا ہے, ایک انسان کی عمر لکھ دی کہ اس کی عمر 60 سال ہے تو اب بڑھ سکتی ہے کیا؟ بڑھ نہیں سکتی. اگر ایک انسان کی عمر لکھ دی کہ 40 سال ہے تو کیا کم ہو سکتی ہے؟ نہیں, کم بھی نہیں ہو سکتی. تو نہ عمر بڑھ سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے. پھر یہاں کیوں لکھا ہے کہ نہ کسی کی عمر بڑھتی ہے نہ کسی کی عمر کمی ہوتی ہے؟ وہ اس وجہ سے لکھا ہے ہم لوگوں کے حساب سے. ہم مثال کے طور پر کارخانے سے ایک گاڑی بن کر آتی ہے تو مثلاً پوچھتے ہیں کہ بھائی اس گاڑی کی لائف کتنی ہے؟ تو کہتے ہیں مثلاً اگر نارمل کنڈیشنز میں چلتی رہی تو مثال کے طور پر 15 سال صحیح کام کر لے گی, 10 سال صحیح کام کر لے گی. یہ ہم لوگوں کا حساب ہوتا ہے کہ ہم ایک انسان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ انسان اس بدن کے ساتھ 60 سال جی لے گا اگر پاکستان میں رہا, اگر جاپان میں ہوا تو جاپان میں رہنے والا ایسے بدن کے ساتھ 80 سال جی لے گا. یہ ہم لوگوں کا ہے نا کہ ہم لوگ جغرافیہ اور کنڈیشنز کو دیکھتے ہیں اور جغرافیہ اور کنڈیشن کے تحت میں ایک جگہ پڑھا تھا ایتھوپیا میں ایوریج لائف 38 ایئرز ہے. کیا حشر ہو رہا ہوگا, 38 ایوریج ہے. اچھا اب اس کے ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ بھی ہیں, مثلا ٹیکنالوجی اور ملک کی ترقی پر اس کا اثر کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتا. یہ ہمارا جو یہ جو تفسیر کا حصہ ہوتا ہے یہ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے. تو تھوڑا سا ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ کی طرف اگر آپ دیکھیں تو اگر ہمارے ہاں 60 سال ایوریج لائف ہے اور ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے تو ڈاکٹر بننے کے بعد اس کے پاس کام کرنے کے لیے تحقیق کرنے کے لیے کتنا ٹائم موجود ہے, اور ایک آدمی اگر جاپان کے اندر ڈاکٹر بنتا ہے, فرض کر لیجئے 25 سال کی عمر میں ایک آدمی کو ہم نے ڈاکٹر بنا دیا, 25 سال کی عمر میں ایک آدمی ڈاکٹر بن گیا تو ہمارے یہاں 35 سال تک وہ یا پڑھائے گا یا کام کرے گا تحقیق کرے گا. 35 سال ایوریج لائف 60 سال پہ مرنا ہے اس نے. لیکن اگر جاپان میں ہوا تو اس کے پاس 35 نہیں 55 سال عمر ہوگا, 55 سال ٹائم ہوگا. اس کا مطلب ہے ان کا جو بہت اچھا اسکالر ہوگا, جو اپنی زندگی کے آخری وقت تک کام کرتا رہا, اس کے پاس 55 سال کا تحقیقی تجربہ ہوگا. اب ہمارا والا کن سرکمسٹانسز میں ڈاکٹر بنے گا, کس لیول کا ڈاکٹر بنے گا, پھر ڈاکٹر بنتے ہی اس کی پتہ نہیں بہن کی شادی ہونی ہے, اس کے اپنی زندگی بسنی ہے, کام کاج میں لگ جائے گا, کیا تحقیق کرے گا نہیں کرے گا, تحقیق کرے گا تو کس لیول کی لیبورٹریز کے اندر بیٹھے گا, اور اس کے بعد جو بہت کچھ کر پایا تو 30-32 سال سے زیادہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو خود بخود ہمارے ریسورسز کم ہوتے چلے جائیں گے. اچھا یہ تو ہو گیا, زندگی اگر چھوٹی ہوتی ہے تو نقصان کیا ہے. اب سوال یہ, زندگی بڑھتی کیسے ہے, زندگی بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ تو زندگی کے بڑھنے اور کم ہونے کا بھی کوئی قانون ہے کیا؟ تو اس کے بارے میں چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہر چیز کی طرح اس میں بھی دو قوانین ہیں, ایک مادی قوانین ہے اور ایک روحانی قوانین. مادی قوانین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اچھا کھاؤ, اچھا پیو, اپنی صحت کا خیال رکھو, تمہاری عمر بڑھتی جائے گی. یہ مادی قوانین کی باتیں. اس کے بعد جو مانوی قوانین ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ مانوی قوانین میں کھانے پینے کا ذکر کم ہے. وہاں پہ یہ نہیں لکھا اچھا کھاؤ اچھا پیو, وہاں پہ قوانین کچھ اور ہیں. ایک دو روایات لمبی عمر کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. روایت میں ارشاد فرمایا خطبی مرتبت نے تفسیر نور ثقلین میں, ان الصدقہ وصلۃ الرحم تعمران الدیار وتزیدان فی الاعمار. صدقہ دینا اور صلہ رحم کرنا شہروں کو آباد کرتا ہے اور عمروں میں اضافہ کر دیتا ہے. صدقہ دینا اور صلہ رحم کرنا, اس میں صلہ رحم کے اوپر بے تحاشا تاکید ہے, کثرت کے ساتھ تاکید. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلہ رحم کے اوپر بے تحاشا تاکید کی گئی ہے کہ جتنا زیادہ انسان صلہ رحم کرے گا اس کی زندگی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور اسی طریقے سے اس روایت کے اندر صدقے کے اوپر اصرار کیا گیا کہ صدقہ کرے گا تو اس کی زندگی کے اندر اضافہ ہوگا. اب اسی طرح اور بھی بہت سارے اسباب جمع کیے جا سکتے ہیں, اور بھی بہت سارے اسباب کا ذکر کیا جا سکتا ہے. مثلا جتنا زیادہ دنیا سے اپنے آپ کو وابستہ کرے گا, اپنے آپ کو دنیا سے نزدیک کرے گا, دنیا کے ساتھ اٹیچمنٹ جتنا بڑھاتا چلا جائے گا, اس دنیا کے اٹیچمنٹ کے نتیجے میں اس کی عمر کم ہوتی چلی جائے گی. جتنا اپنے آپ کو دنیا سے بے نیاز کرے گا اس کی زندگی میں اور اس کی عمر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب اسی طریقے سے اور بھی قوانین بیان کیے جا سکتے ہیں. ابھی کسی نے مجھے بتایا, شاید میں نے ذکر کیا یا نہیں کیا, وہ یہ کہ چائنیز فلسفی کے اندر کچھ قوانین بیان کیے گئے تھے. چائنیز فلسفی کے اندر تقریباً 4000 سال پہلے کی فلسفی میں فلاسفرز نے کچھ قوانین بیان کیے. اچھا یہ ایک پرسنل بلیف ہے, کچھ تو ہم لوگوں کے بلیف ایسے ہوتے ہیں جو روایتوں کے ذریعے سے اور آیات کو پڑھنے سے اور اسلامی کتابوں کو پڑھ کے حاصل ہوتے ہیں. کچھ ہمارے بلیف ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کچھ یوں لگنے لگتا ہے. مثلا مجھے اس بات کا بہت شدت کے ساتھ احساس ہوتا ہے کہ بہت سارے وہ لوگ کہ جن کے نام اسکالرز مشہور ہیں, شاید یہ انبیاء ہوں اور یہ اسکالرز کے نام سے مشہور ہو گئے. مثال کے طور پر چائنا میں کنفیوشس کا ذکر بہت زیادہ ہے, تعلیمات اس کی اعلیٰ پائی کی تعلیمات ہیں. ہندوستان میں گوتم بدھ کے مثلا ماننے والے شروع یہاں سے ہوئے تھے, پھر مختلف علاقوں میں پھیل گئے. ان کی تعلیمات بہت اعلیٰ پائی کی تعلیمات ہیں. تو کیا مثال کے طور پر کبھی مثلا یہ واقعا انبیاء تھے جو ان کی باتیں ساری جو ہیں وہ تبدیل کر دی گئی ہیں, بعد میں کچھ فلسفی کا شکل آ گئی, کچھ کسی اور مذہب میں چلے گئے, یا ان کے نہیں واقعا یہ فلسفرز ہی تھے لیکن اچھے فلسفرز تھے؟ بہرحال تو ایک چائنیز فلسفی ہے, اس نے یہ کہا کہ آپ کی جتنی نفسیاتی حالتیں ہیں اس سے آپ کی جسمانی بیماریاں بنتی ہیں. جتنی نفسیاتی حالتیں ہیں ان نفسیاتی حالتوں سے بیماریاں بنتی ہیں. تو اس نے 12 نفسیاتی حالتیں گنوائی اور ان 12 نفسیاتی حالتوں کے جسمانی امراض گنوائے. مثلا اس نے ایک جملہ لکھا جو میں پڑھ کر حیران رہ گیا کہ اس چائنیز فلسفر نے 4000 سال پہلے جملہ لکھا تھا کہ بہت زیادہ خوش ہونا دل کو بیمار کر دے گا. اب آئیے جناب, معصومین کی روایت میں لکھا ہے کثرت الضحک یمیت القلب, بہت زیادہ ہنسنا دل کو مار دیتا ہے. تو کچھ سوچنا پڑے گا کہ اس چائنیز فلسفر نے کچھ نہ کچھ ریالٹیز کو بہرحال حاصل کر لیا تھا. تو کیا واقعاً نبی تھے، کیا واقعاً اسکالر تھے لیکن بڑے پائے کے اسکالر تھے، یا ان کے نہیں، انہوں نے ایکسپیریمنٹس وغیرہ کر کر کے بہرحال بہت ساری چیزوں کو کشف کر لیا. تو زندگی کے بڑھنے میں یہ قوانین بھی نافذ ہیں، زندگی کے لمبے ہونے میں یہ قوانین بھی نافذ ہیں کہ اللہ کی آپ نے اطاعت کتنی کی، آپ نے مستحبات پہ عمل کیا، مکروہات سے گریز کر لیا، حرام میں اپنے آپ کو پڑھنے نہیں دیا، اللہ کی لذتوں سے جو جائز تھی صحیح استفادہ کیا جو ہونا چاہیے تھا، خود بخود آپ کی عمر جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. لیکن بہرحال سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، کس کو کتنی عمر دے. ان ذالک علی اللہ یسیر، خدا کہتا ہے یہ سب میں جانتا ہوں اور ان سب کا جاننا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ سب اللہ کے لیے بہت آسان ہے. 6 ارب انسانوں کی زندگیوں کا حساب لگانا اللہ کے لیے 3 ارب کے مقابلے میں مشکل نہیں ہے، اور اگر یہ 12 ارب ہو جاتے تب بھی کوئی مشکل نہیں ہوتا، اور اگر یہ 120 ارب ہو جاتے تب بھی اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک ٹیکنیکل نقطہ جس کی تشریح یہاں پہ نہیں ہو پائے گی، وہ یہ کہ جو کچھ بھی ہے یہ بالکل ایسے ہی جیسے میں اپنے ذہن کے اندر سوچ رہا ہوں کہ کیا ہو، اتنا اللہ کے نزدیک موجود ہے، اس سے کہیں زیادہ مضبوطی کے ساتھ، جس کو ہم لوگ منطق کے اندر علم حضوری تعبیر کرتے ہیں، کہ اگر میں اپنے نفس کے اندر کوئی چیز سوچوں، مثلاً فرض کر لیجئے میں ابھی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤں اور اپنے نفس کے اندر سوچنا شروع کر دوں کہ فرض کریں میرے پاس ایک درخت ہے، اس درخت کے اندر شاخیں لگی ہوئی ہیں، پتے لگے ہوئے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے میری مرضی کے بغیر ایک پتا بڑھ جائے؟ میں نے اپنی سوچ میں ایک درخت بنایا تھا، اس میں کچھ پتے لگائے تھے، تو کیا ہو سکتا ہے میں نے سوچا تھا ہرا ہو وہ لال ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا، میں نے بنایا ہے، میرے ذہن نے بنایا ہے، سب اللہ نے بنایا ہے، کوئی چیز چھپ نہیں سکے گی، کوئی چیز تبدیل نہیں ہو پائے گی. اور تباہ کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ اتنی دیر کہ میں کہوں سیب اور اس کے بعد کہوں نہیں سیب نہ ہو، ختم، ختم ہو گیا، اتنی ہی دیر لگے گی، اس سے بھی کم. ہمیں تو شاید کچھ دیر لگ گئی ہو. صرف ویسٹرن فلاسفر میں ہیگل ایک فلاسفر ہے جس کے بارے میں یوں لگتا ہے کہ اسے کچھ یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہاں پر کوئی اور سپیریئر ایگزسٹنس ہے، اس کے ارادے پر یہ سب کچھ چل رہا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہیگل کی فلاسفی بھی میٹیریلسٹ لوگوں نے استعمال کر لی، اسپرچل میں کام نہیں آ پائی. بہرحال درود بھیجے گا محمد و آل محمد. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اللہ چاہتا ہے دنیا کو دیکھو، عبرت حاصل کرو، ہر چیز کے پیچھے خدا کو ڈھونڈو. تو مثال کے طور پر آپ کبھی سی سائڈ پہ چلے جائیں، اب سی سائڈ پہ جانے والا ہر آدمی اپنی نیت لے کر جاتا ہے، لیکن جائیں کبھی اور اس سمندر کو دیکھ کر یہ سوچیں کتنی اللہ کی طاقت ہے، کتنی اللہ کی قدرت ہے. 1000 کلومیٹر تک پانی پھیلا ہوا ہے اور اس پانی کے اندر اٹھنے والی موجیں، اس پانی کی طاقت کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے جہاز بے بس ہو جاتے ہیں. اور یہ سب کا سب پروردگار عالم کی قدرت کے اندر ہے کہ جب چاہے اس پانی کو جس طرف چاہے بہا دے اور جس طرف چاہے روک لے، جتنا چاہے اس کو اچھال دے اور جتنا چاہے اس کو کم کر دے. قانون بناتا ہے، طاقت دکھاتا ہے اور کوئی دیکھنے والا کم ہے. فرماتا ہے سمندروں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. وما یستوی البحران، کہہ رہے دو دریا ایک جیسے نہیں ہوتے، دو سمندر ایک جیسے نہیں ہیں. ھذا عذب فرات، یہ تو ایک دریا وہ ہے جس کا پانی شیریں ہے اور پینے میں مزیدار ہے، اور ایک دریا وہ ہے کہ جس کا پانی کھارا ہے اور گلے میں پھنستا ہے. خدا فرماتا ہے تم جا کے پانیوں کو دیکھو جو سمندروں کے اندر بہ رہے ہیں، دریاؤں کے اندر بہ رہے ہیں. ایک دریا کا پانی ایسا نظر آئے گا جو بڑا میٹھا ہوگا، پینے کے اندر بہت خوشگوار ہوگا، پی کر تمہیں مزہ آئے گا، اور ایک دریا دیکھو گے جس کا پانی انتہائی نمکین ہوگا اور انتہائی سخت ہوگا، گلے سے اترنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو دنیا کے اندر دونوں دریاؤں کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ریڈ سی بھی ہے اور یہ عربین سی بھی ہے. اسی طرح دریا موجود ہیں، جیسے محدود سطح کے سمندر موجود ہیں، جیسے کیسپین سی ہے جو لمیٹڈ ایک سی ہے. ہر ایک کی اپنی خاصیت ہے، ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے. اس کے بعد فرماتا ہے اس کا پانی میٹھا تھا، گلے سے اترتا تھا، مزیدار تھا، اس کا پانی نمکین تھا، گلے سے نہیں اترتا تھا، لیکن تم دونوں سے تر و تازہ گوشت کھاتے ہو. یہ میٹھا ہے اور وہ نمکین ہے، لیکن مچھلیاں تمہیں دونوں سے مل رہی ہیں، گوشت تمہیں دونوں سے مل رہا ہے، دونوں سے تم اپنا فائدہ اٹھا رہے ہو، اور زینت کی چیزیں نکال کر پہنتے ہو. خدا نے تین فائدے یہاں پر گنوائے سمندر کے، وہ تینوں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں ایک سمندر، ایک وہ ہے کہ جو میٹھا ہے اور ایک وہ ہے جو نمکین ہے، کڑوا ہے، گلے سے نہیں اترتا، لیکن دونوں کے اندر تین فائدے تمہیں مل جائیں گے. دونوں سے تم گوشت حاصل کرتے ہو، لاکھوں ٹن ہر سال سمندر سے کھانا حاصل کیا جاتا ہے اور پوری دنیا کے اندر بکتا ہے. اچھا بڑے، یہ بھی ایک اللہ کی نشانیاں بڑی عجیب و غریب ہے. ایک دفعہ ایک صاحب کے بھائی گھر پہ کہیں گیا تو وہاں پر مچھلی کے پیٹ پڑے ہوئے تھے. مچھلی کا آپ کہہ لیجئے اس کو، یہ لوگ اپنے ٹرم میں مچھلی کا بلڈر کہتے ہیں، بلڈر نہیں ہوتا، اس کا پیٹ ہوتا ہے اندر کا، وہ پڑا ہوا تھا. تو کہنے لگے کہ مثلا آپ کے خیال میں یہ اس کی کیا قیمت ہوگی؟ میں نے کہا بھائی یہ تو گوشت بھی نہیں ہے، یہ تو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ مثلا جانور کو اگر کاٹیں تو اس کے پیٹ میں گارا نکلتا ہے، تو یہ تو سارا ویسٹ ہے. کہنے لگا ہاں یہ مچھلی کا ویسٹ ہے، لیکن کیا کوئی قیمت ہوگی؟ میں نے کہا نہیں، ہمارے خیال میں تو کوئی قیمت نہیں ہوگی. کہنے لگا ہاں یہ ہمارے ملک کے اندر یہ ویسٹ ہے، کمپلیٹ ویسٹ ہے، اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اتفاقاً یہ جو مچھلی جس کے پیٹ سے یہ نکلا ہے، جس کو کاٹ کر یہ نکالا گیا ہے، اس کا گوشت بھی یہاں نہیں بکتا. یعنی وہ اگر مچھلی نیٹ میں پھنس جاتی ہے تو ہمارا مچھیرا جو ہوتا ہے وہ اس مچھلی کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے کہ بھائی اس نے نہ بکنا ہے نہ کسی کام کی ہے. لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس مچھلی کو، اس کو گوشت کو پھینک دیجیے آپ، اس کا جو اندر کا پیٹ ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں، اس کو ہم خشک کرتے ہیں. تو یہ تقریباً ان صاحب نے مجھے 8 سال پہلے بتایا تھا کہ اس کا جو یہ پیٹ خشک کر لیتے ہیں، یہ $100 پر کے جی بکتا ہے جاپان میں، $100 فی کلو جاپان میں بک جاتا ہے یہ. تو یہ اللہ نے ایک عجیب نظام رکھا ہوا ہے. ہمارے یہاں اس مچھلی کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، ویسٹ بالکل. لیکن اسی سے پروردگار عالم نے نہیں معلوم کیا پیدا کروانا ہے، کیا خلق کروانا ہے، کہ وہ جاپان کے اندر اتنا مہنگا جو ہے وہ 1 کلو کے حساب سے بک رہا ہے. تو میں نے کہا تو بڑا اچھا نسخہ بتایا، لوگوں کو بتاتے ہیں. کہنے لگا نہیں، یہ سب بیچنا شروع کر دیں گے پھر قیمت کم ہو جائے گی، ابھی ہم بیچ رہے ہیں یہی کافی ہے. تو یہ ہر ایک کی کاروباری کی اپنی ذہنیت ہوتی ہے نا، میں فائدہ اٹھا لوں. تو وہ بہرحال فائدہ اٹھایا نہیں اٹھایا، جو کوئی بھی، یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اس نے پتا نہیں کیا کچھ فائدے ان چیزوں کے اندر رکھے ہوئے. اور سمندر تو عجائب سے بھری ہوئی جگہ ہے. سمندر میں ایک گہرائی ایسی ہے، میریانا ٹرینچ کہتے ہیں، میرے خیال میں فلپائن کے نزدیک ہے، جس میں پورا ماؤنٹ ایوریسٹ اندر جا سکتا ہے. اس سے بھی زیادہ گہری جگہ ہے وہ گہرائی اتنی ہے، پورا ماؤنٹ ایوریسٹ چلا جائے گا پھر بھی جگہ باقی ہے. تو یہ سمندر زمین سے زیادہ پراسرار ہے. زمین اتنی پراسرار نہیں ہے جتنا سمندر پراسرار ہے. 8-8 کلومیٹر، 9-9 کلومیٹر نیچے گہرائیاں موجود ہیں. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ 9 کلومیٹر گہرائی کے نیچے بھی مخلوق موجود ہے جو اپنا رزق حاصل کر رہی ہے، اور ہم زمین پر چلنے والے رزق کے لیے مخلوق سے مانگتے پھر رہے ہیں. کم ظرفی نہیں ہے اللہ کی نعمتوں کے شکر کے مقابلے میں، کتنا کفران نعمت ہے. خدا نے ایک آیت کریمہ میں لکھا کہ 4 پاؤں پہ چلنے والے، 2 پاؤں پہ چلنے والے، سینے پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے سب کو میں رزق دیتا ہوں. ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے تجھے اتنی میں نے طاقتیں دی، پھر بھی تو سمجھتا ہے میں تجھے رزق نہیں دوں گا. کیوں نہیں دوں گا؟ کیڑوں کو دیا ہے. پتھروں کو اٹھائیں تو پتھروں کے نیچے زمین میں گھسے ہوئے کیڑے ملیں گے، ان کو بھی رزق مل رہا ہے. 8-8 کلومیٹر نیچے اور 8-8 کلومیٹر اوپر پہاڑیوں کے اوپر کیڑے بھی موجود ہیں جن کو خدا رزق دے رہا ہے. مجھے اور آپ کو نہیں دے گا، اس کی اطاعت بھی کریں تب بھی نہیں دے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اطاعت کرتے ہوتے تو نہیں معلوم ہمیں کہاں پہنچا دیتا. جیسے کہ چھٹے امام کی روایت ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. ایک دفعہ کوفہ تشریف لے کے گئے، وہاں سے واپس آ رہے تھے تو کچھ لوگ ان کو خدا حافظ کہنے کے لیے باہر تک آئے، شہر کے باہر. شہر کے باہر ایک جنگل سے گزر رہے تھے، وہاں پر ایک شیر راستے میں آ گیا. تو لوگوں نے کہا کہ امام کا قافلہ پہنچنے والا ہے، اس شیر کو بھگا دیتے ہیں. تو کچھ عرفا وہاں پر موجود تھے جو ہسٹری میں بہت مشہور ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ سفیان ثوری اور ابراہیم ادم میرے خیال میں، انہوں نے کہا کہ اس کو مت بھگاؤ، دیکھتے ہیں کہ وہ جب تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مولا تشریف لے. مثلا وہ مانتے نہیں تھے امام کو، امام نہیں مانتے تھے، لیکن بہرحال معتقد تھے. تو کہا دیکھتے ہیں وہ آئیں گے تو کیا ہوگا. امام جب تشریف لائے اور دیکھا کہ شیر ہے، تو امام خود شیر کے پاس تشریف لے گئے، سر کے اوپر ہاتھ پھیرا تو وہ شیر بیٹھ گیا. شیر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا، اس کے بعد چلا گیا. تو جب امام واپس آئے تو ان لوگوں نے مثلا تعجب کی نظر سے دیکھا کہ مولا نے کیا کر کے دکھایا. اب امام نے ایک جملہ بولا جو ان عرفا کے منہ پر تماشے کے لیے تھا, اور کہا کہ اگر تم خدا کی اطاعت کرتے ہوتے تو ایسے شیروں پر سواری بھی کر لیتے, اگر خدا کی اطاعت کرتے ہوتے تو ایسے درندوں پر سواری بھی کر لیتے, یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچاتے. مشکل یہ ہے, ہم سے جو گڑبڑ ہو گئی ہے وہ یہ کہ ہم نے کامیابی کا راستہ بغاوت میں ڈھونڈ لیا ہے. بغاوت میں کامیابی نہیں ہے, اطاعت میں کامیابی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بغاوت کر کے سمجھتے ہیں اس میں زیادہ کامیابی مل جائے گی. یہ کس دھوکے میں پھنس گئے ہم, یہ کافروں کا دھوکا ہے. کافروں کو اس میں کامیابی شاید مل جائے, چونکہ فرماتا ہے انما نملی لہم لیکیدوا کیدا, ہم انہیں مہلت دیتے ہیں تاکہ جتنا مکر و فریب کرنا ہے کر لیں. یہ کافروں کا راستہ ہے, ہمارا راستہ اطاعت کے اندر رکھا ہے پروردگار عالم نے. ہمیں کامیابی اطاعت کے ذریعے سے ملنی ہے. تو جو کل روایت پڑھی تھی کہ اللہ کی مخالفت کی ذلت سے نکل کر اللہ کی اطاعت کی عزت میں داخل ہو جاؤ, اب بھی وقت ہے کہ اللہ کی مخالفت کی ذلت سے نکل کر اللہ کی اطاعت کی عزت کے اندر داخل ہو جاؤ. فرماتا ہے من کل تاکلون لحما طریا, تب سب سے تمہیں گوشت ملتا ہے, تستخرجون حلیۃ تلبسونها, ان تمام سے تمہیں زیورات ملتے ہیں, زینت اور آسائش کی آرائش کی چیزیں ملتی ہیں جس سے اپنے آپ کو خوبصورت کرتے ہو, وہ ترل فلکا فیہ مواخرا, اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں ان کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہیں, لتبتغوا من فضلہ, اللہ نے سارا نظام بنایا تاکہ تم اس کے فضل و کرم کو حاصل کر سکو. اس نے سب صلاحیتیں تمہیں دے دی تاکہ تم اس کے فضل و کرم کو حاصل کرو, لیکن اس کے بعد مطالبہ کیا ہے, لعلکم تشکرون, شاید تم شکر گزار بندے بن جاؤ. کہہ رہا میں نے سب کچھ تمہیں دے دیا, اتنی نعمتیں دیں, ہر ضرورت تمہاری پوری کر دی, کیوں کیا, تاکہ تم شکر گزار بنو. اچھا شکر گزار بنو گے کس کا فائدہ ہوگا, شکر گزار بنو گے تب بھی فائدہ تمہارا ہوگا, شکر گزار بنو گے جرم ختم ہو جائیں گے, شکر گزار بنو گے بندوں کی طرح انسان بن کے ایک دوسرے کے کام آؤ گے, کوئی مشکل میں ہوا تو دوسرے کی گردن نہیں کاٹے گا. ابھی یہ جو مغربی ممالک کتنا اکڑتے ہیں اپنے اوپر کہ ہم ہیومن رائٹ کے چیمپئن ہیں, ہم اس کے چیمپئن, اس کے چیمپئن, یہ نیو آرلینڈ کے اندر جو تم نے وحشت نہ چاہیے, دنیا میں کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ایسا نہیں ہوگا. بمبئی کے اندر سیلاب آیا, دنیا کے ہر ملک کے اندر اس طرح کے ڈیزاسٹرز آتے ہیں, ہمارے یہاں آیا زلزلہ آیا تو ایک رپورٹ نہیں آئی کسی نے جا کر چوریاں کرنا شروع کر دی ہوں, گردنیں کاٹنا شروع کر دی ہوں. یہ امریکہ اپنے آپ کو کہتا ہے تہذیب یافتہ ہے, متمدن ہے, سب کچھ ہے, فوراً رپورٹس آنا شروع ہو گئے کہ چوری چکاری شروع ہو گئی ہے, فائرنگ شروع ہو گئی ہے, گینگز سڑکوں کے اوپر گھوم رہے ہیں. یہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں, یہ ان کی انسانیت ہے, یہ کل کے انسانوں کو جانوروں کی طرح شکار کرنے والے وحشی درندے ہیں جو آج کاسمیٹکس لگا کے اپنے آپ کو انسانی حقوق کا چیمپئن بتاتے ہیں. ان کی اصالت اس وقت نظر آتی ہے جب ان کا قانون ان کے اوپر سے اٹھ جائے اور جو کیمراز ہیں وہ ان کے اوپر سے اٹھ جاتے ہیں, تو ان کے اندر کا حیوان جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے. خدا فرماتا ہے یہ سارا کچھ تمہیں دیا, لعلکم تشکرون, شاید تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اور اس کے بعد پروردگار نے اپنی وسیع قدرت کا ایک اور منظر پیش کیا آیت نمبر 13 میں. صرف عرض کروں گا ابتدان درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا سورے کا تسلسل آپ کے ذہن میں رہے کہ پروردگار عالم نے اس سورے کے اندر بنیادی عقائد کو مضبوط کرنے کی دعوت دی ہے, کہ مسلسل نشانیاں بتا رہا ہے, کبھی زمین و آسمان کی خلقت سے نشانیاں بتائی ہیں, کبھی انسان کی خلقت سے نشانیاں بتائی ہیں. کہتا ہے تم دوسروں کو پکارو وہ تمہیں جواب نہیں دے پائیں گے, دوسروں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, ساری طاقت اللہ کے لیے ہے. اور اس کے بعد اسی طرح بڑھتے ہوئے خدا نے دن اور رات سے اور سورج اور چاند سے اپنی نشانی کو بتایا ہے آیت نمبر 13 کے اندر. فرماتا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. ترجمہ ہے وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے, اس لیے آئے کریمہ کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا, میں ڈرا کہ شاید نہ بولو. اس آئے کریمہ کا ترجمہ یوں ہوا, وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے, رات کو دن میں داخل کرتا ہے, دن کو رات میں داخل کرتا ہے, دو مطلب یہاں پر لیے گئے ہیں. پچھلے سال بھی اس قسم کی ایک آئے کریمہ سورہ کے اندر آئی تھی تو مختصر تشریح اس وقت عرض کی تھی, میں اس کو عرض کروں گا ابھی. رات کو دن میں داخل کرتا ہے, دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وہ سخر الشمس والقمر, اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے.
کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کا سب ایک مدت کے لیے چلتا رہے گا. کل یجری لاجل مسمى،
اب مترجم نے کیا لکھا ہے اس کو بھی میں پڑھ لوں.
ان میں سے ہر ایک کو ایک معین وقت تک اپنی حرکت جاری رکھنا ہے.
بالکل صحیح ترجمہ،
ہر ایک نے ایک معین وقت تک چلنا ہے، یعنی رات دن میں جا رہا ہے، دن رات میں جا رہا ہے، سورج اور چاند مسخر ہے، یہ سب کا سب ایک معین وقت تک چلے گا،
ایک معین وقت بس وہاں تک چلے گا. فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم،
یہ سب ہے تمہارا پروردگار. یعنی خدا کہتا ہے یہ سب نشانیاں دیکھ رہے ہو، یہ تمہارے خالق کی نشانیاں ہیں. لہ الملک، حکومت اسی کے لیے ہے، اقتدار اسی کے لیے. والذین تدعون من دونہ، اور تم اس کے علاوہ جن لوگوں کو پکارتے ہو، ما یملکونا من قطمیر، ان کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ خدا کی مثالیں بڑی عجیب ہیں. میں نے عرض کیا تھا، خدا کہتا ہے میں مچھر کی مثال دینے سے بھی، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، مچھر کی مثال دینے سے بھی شرم نہیں کروں گا اگر بتانے کا مقصد ہے. تو فرماتا ہے جن کو تم پکارتے ہو ان کی کیا حیثیت ہے، کیا دے سکتے ہیں تمہیں؟ کہتا ہے کھجور دیکھیے، کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے. آج کل تو رمضان کا مہینہ ہے، کھجور کا زمانہ ہے، کھجور کھائیں تو کھجور کی گٹھلی ہے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا لگا ہوا ہے، اس چھلکوں کو کہتے ہیں قطمیر. کہتا ہے جن کو تم پکارتے ہو ان کے پاس تو قطمیر بھی نہیں ہے، یہ بھی ان کا نہیں ہے. ان کے پاس ہے کیا؟ کھجور نہیں ہے، وہ تو خیر ان کے بس کی بات ہے ہی نہیں. گٹھلی بھی نہیں ہے ان کے پاس، وہ بھی ان کے بس کی بات نہیں. یہ چھلکا جو دیکھ رہے ہو نا، یہ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، سب خدا کے ہاتھ میں ہے. کہاں جاتے ہو تم؟ پروردگار نے عجیب طریقے سے اپنی نشانیوں کو بیان کر دیا. کہتے ہیں ہر چیز کو دیکھو، ہر چیز کے اندر طاقت ہمارے پاس ہے، قدرت ہمارے پاس ہے، اور کچھ بھی کر لو خالق کے ذکر کی طرف جاؤ. اب میں اس آیۃ کریمہ کی تشریح بعد میں عرض کروں گا، جس چیز کی طرف انتہائی ضروری آپ کی توجہ دلائی جائے، یہ اپنے زلزلے کے اندر پیش آنے والے واقعات ہیں. اس کو بہت نزدیک سے دیکھتے رہیے. آزاد کشمیر کے علاقے کے اندر، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، مظفر آباد کے علاقے کے اندر باغ نام کر کے ایک علاقہ ہے، متعدد شیعہ اور سادات گھرانے تباہ و برباد ہو چکے ہیں، گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے غائب ہو چکے ہیں. یعنی ایک گاؤں تھا جس میں میں خود گیا تھا مظفر آباد سے کچھ فاصلے پر، اس کو مشہور میں کربلا کہتے ہیں، مشہور تھا اس کا نام کربلا کے نام سے، تمام سادات کا گاؤں تھا. آج ہی مجھے ایک دوست نے بتایا کہ کربلا گاؤں پر اس کے کچھ دوست پہنچے ہیں، تو سب کا سب ختم ہو چکا تھا، سارے وہاں پر چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی تھیں. الحمدللہ رب العالمین، بہت اسٹرگلز مومنین کی طرف سے مسلسل کوششیں شروع ہو گئی ہیں. انتظامیہ کی طرف سے اس مجلس کے بعد ایک اعلان بھی ہوگا، آپ اس کو ضرور سماعت فرمائیے گا، کہ مسلسل کوششیں شروع ہو گئی ہیں. جہاں کہیں بھی دوست مومنین احباب موجود تھے، ان تمام نے اپنی کوششوں کو جو ہے وہ انجام دینا شروع کر دیا ہے. الحمدللہ یہاں سے بھی کوششیں ہو رہی ہیں، اسلام آباد میں، لاہور میں، پاکستان کے مختلف خطوں میں جو مومنین موجود تھے وہ سب اس کا کام کی طرف جا رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو تباہی آئی ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ میں اور آپ ابھی فی الحال شاید نہیں سوچ پائیں گے. یعنی میں اور آپ صرف عدد دیکھ پا رہے ہیں، لاشیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں. مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے، ہم صرف عدد دیکھ پا رہے ہیں. اور ابھی میں چند یعنی جملات عرض نہیں کرنا چاہ رہا، وہ یہ کہ اگر ایک ماں کی گود میں اس کے بچے کی میت ہے، ہم نے نہیں دیکھا ہے، یہ اس ماں نے دیکھا ہے، ہمیں کیا پتا. آج اب میں کہوں گا، میں نے رمضان سے پہلے ایک جگہ مجلس پڑھتے ہوئے عرض کیا تھا کہ جب آپ کے سامنے استار لگی ہو نا، تو استار کے اوپر بیٹھ کر یہ سوچے گا، خدا تو نے مجھے تو پہنچا دیا، پتہ نہیں کتنوں کو نہیں پہنچا ہوگا، تو میرے لیے حلال کر دے کہ جو میں کھا رہا ہوں یہ کسی کا حق نہ ہو کہ جو میں اب کھا رہا ہوں. تو میں آپ کو کہوں گا، بس اتنا سوچئے گا اپنے استار کے موقع کے اوپر کہ پروردگار نہیں معلوم کتنے آسمانوں کے نیچے اس وقت میری طرح روزے رکھے ہوئے ہوں گے، جن کے سر کے اوپر چھت بھی باقی نہیں رہی ہوگی، جن کے بچے ابھی بھی ملبے کے نیچے دفن ہوئے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس ملبے کو اٹھا کر اپنی اولاد کے لاشے کو اس ملبے سے باہر نکال سکیں. تو ان مومنین کے دکھ درد کو اپنے دل کے اندر تازہ رکھیے. اور یہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں، متعدد دفعہ عرض کرتا ہوں شاید پہلے بھی، وہ یہ کہ اگر ان مومنین کی تکلیف کا آپ کے دل میں کوئی احساس نہیں ہو رہا، تو بخدا اس رمضان میں ایک دعا تو یہ کیجئے، خدا میرے دل میں کوئی مرض ہے اس کو صحیح کر دے، کہ میرے دل میں مومن کی کسی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا. آپ کے دل پہ تکلیف ہونی چاہیے. وہاں کے لاشیں پڑے ہوئے، میں عرض کر رہا ہوں، میرا کام نہیں ہے کہ میں بار بار جذباتی جملے بولوں، لیکن اگر جو رپورٹس اس وقت موجود ہیں، آج صبح بھی جو برادران کی ٹیمز گئی ہیں
ماشاءاللہ کئی جوانوں کی ٹیمز گئی ہیں. ابھی آنے سے پہلے آئی ایس او کے برادران سے میرا رابطہ ہوا, انہوں نے لاہور سے مجھے بتایا کہ دو ٹیمز انہوں نے دن کے وقفے کے اندر روانہ کر دی ہیں جو وہاں آزاد کشمیر پہنچ گئی ہیں, تیسری ٹیم رات کے وقت میں جائے گی. ماشاءاللہ کراچی سے بھی ٹیم گئی جس کے ذکر شاید میرے خیال میں رمضان بھائی آپ کے سامنے بتائیں گے. وہ یہ کہ جو اس نے بتایا وہ کہہ رہا ہے اتنی لاشیں ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوگا, ان سب لاشوں کے کون وارث ہیں, ان کی لاشوں کے پوچھنے والا کون ہے, بچے کون ہیں, کہاں گئے, یہ سب کچھ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اس حد پہ تباہی ہوئی ہے. تو ان تمام کے دکھ درد کو آپ اپنے دل کے اندر احساس کیجیے. اور میں بس آپ کے سامنے یہ جملہ ضرور عرض کروں گا, وہ یہ کہ اگر ایک آدمی یہاں پر تڑپ رہا ہے جو امام کا سچا چاہنے والا ہے, تو مجھے پورا یقین ہے کہ امام اس کے دکھ درد کے اندر شریک ہے. امام کا دل ان تمام حوادث کے اوپر, ان تمام سانحات کے اوپر ایک اس ہمدرد کے ساتھ ہوگا, اس مصیبت زدہ مظلوم شخص کے ساتھ ہوگا. تو اگر آپ تصور کیجئے اگر امیر المومنین اس وقت دنیا کے اندر جسمانی طور پر ظاہری طور پر بھی تشریف فرما ہوتے تو وہ کیا کر رہے ہوتے. آپ کو بس اتنی دعوت دوں گا کہ آپ اپنے طور پر سوچئے کہ اگر میرے مولا تشریف فرما ہوتے اس وقت تو وہ کیا کر رہے ہوتے, اور وہی کام آپ انجام دینے کی کوشش کیجئے. اپنے دلوں کو ان مومنوں کی طرف لے جانے کی کوشش کیجئے, اور کچھ اس طرح سے کام کر دیجئے کہ آج کا جو ماہ محرم گزرے گا اس کے بعد عید آئے گی, نہیں معلوم ان بیچاروں کے اوپر وہ عید کتنا سخت وقت لے کر آئے گی, کس مظلومیت کے وقت کو ان لوگوں کے اوپر لے کے آئے گی. اس مظلومیت میں ان کے شریک بن جائیے, اور مسلسل یہ سوچے گا یہ آپ کے اور میرے مومن بھائی ہیں. مجھے نہیں معلوم اس دفعہ جب 21 رمضان کا دن آئے گا ان تمام علاقوں کے اندر جہاں امیر المومنین کی شہادت پہ جلوس نکلا کرتے تھے آج وہ لوگ کیا کریں گے, اس دفعہ ان علاقوں کے اندر اپنے غم کو کس طریقے سے منائیں گے. جہاں کہیں بھی ہوں آپ اس ذکر کو اپنے دل کے اندر زندہ رکھیے, جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں ان کوششوں میں ساتھ دیجئے, اور اپنے اجر اور اپنی جزا کو اپنے مولا کے سپرد کرتے چلے جائیے. جو کام بھی انجام دے رہے ہیں اپنے مولا کے نام پر انجام دیتے جائیے کہ اے مولا کاش ایسا ہوتا کہ آپ تشریف فرما ہوتے, آپ حکم فرما رہے ہوتے اور میں کاموں کو انجام دے رہا ہوتا, کاش ایسا ہوتا کہ ان کا کوئی نمائندہ ہمارے سر کے اوپر دسترسی رکھتا ہوتا, ظہور ہو چکا ہوتا اور اس وقت وہ حکم فرماتے کہ ان کاموں کو انجام دوں, میں اس کاموں کو انجام دے رہا ہوتا. اپنے مولا کی رضایت اور خوشنودی کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کاموں کو انجام دیتے رہیے, اور بس اس بات پر یقین رکھیے کہ آپ جو کام بھی انجام دیں گے آپ کے مولا کے نظروں کے سامنے ہے. آپ اور میں جملات کے اندر کیا کہتے ہیں, ہم لوگ اور آپ کہتے ہیں کہ امام کو حاضر و ناظر سمجھتا ہوں, امام کو حاضر و ناظر سمجھتا ہوں, شاہد سمجھتا ہوں اپنے تمام افعال کے اوپر. تو اگر ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ آپ اور میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن کریم کا تذکرہ کر رہے ہیں, آئمہ اہل بیت کا تذکرہ کر رہے ہیں, اہل بیت کے چاہنے والوں کی مصیبتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں, مجھے بس ایک بات بتائیے گا کیا امام زمانہ کو اس محفل کی خبر نہیں ہوگی؟ میں ہمیشہ جب بھی اپنے کام کو انجام دیتا ہوں یہ سوچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے مولا کو اس محفل کی خبر ہوگی اور وہ اس محفل کے بارے میں بھی سمجھتے ہوں گے اور چاہتے ہوں گے کہ یہاں موجود لوگ ان کے چاہنے والوں کے لیے اپنی کوششوں کو انجام دے دیں اور اجر و جزا کو پروردگار سے طلب کریں. آخر میں بس ان تمام قربانیوں کے پیچھے اس اصلی قربانی کو یاد کیجئے کہ جو کربلا کے میدان میں خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دی. بالکل نہیں جانتا کہ اگر کسی کے تین اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے دفن ہو گئی ہو اس کے دل پر کیا بیتے گی, یہ مجھے بالکل نہیں معلوم. ایک بوڑھے کے سامنے اس کے جوان کا لاشا لایا جائے کیا ہوگا, خدا نہیں معلوم کیا ہوتا ہوگا. ایک ماں کے سامنے اس کے کسی پتلے صغیر کا لاشا آتا ہو اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, یہ سب مجھے نہیں معلوم. لیکن بس مجھے اتنا معلوم ہے میرے سید و سردار مولا اور آقا نے یہ ساری مصیبتیں کربلا کے میدان میں اٹھائی ہیں, ان تمام مصیبتوں کو اٹھاتے چلے گئے. پھر وہ ایک وقت آیا, وہ سب سے کٹن وقت آیا کہ مولا کے سامنے ان کا اپنا جوان آ کر کھڑا ہو گیا اور
اس نے کہا بابا بس اب اجازت فرمائیے میدان پر روانہ ہونا ہے. سید الشہداء کا دل بڑا صبور دل ہے, بہت صابر دل ہے, لیکن چند روایتیں بڑی عجیب روایات لکھی ہیں. ایک روایت کے اندر اس طرح سے ہوا کہ جب علی اکبر روانہ ہونے لگے بابا کو الوداع کر دیا, اب جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو امام حسین تشریف لا رہے ہیں. فرمایا بابا ابھی تو الوداع کیا تھا. فرمایا بیٹا جوان بیٹے کو خدا حافظ کہتا یہ بہت سخت ہے, بس ایک موقع یہ تھا. اور ایک اور جملہ بھی بعض علماء ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں علی اکبر کو الوداع کیا, الوداع کرتے وقت یہ ارشاد فرمایا بیٹا دشمنوں تک پہنچنے سے پہلے بڑ بڑ کر دیکھتے رہنا, میں چاہتا ہوں تیرا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے رہے. مولا بڑی عجیب محبت قربان کر دیا آپ نے, لیکن ابھی ایک مرحلہ اور باقی ہے, ابھی اس جوان کا لاشا بھی آنا ہے, اس جوان کا لاشا آنا ہے اور وہ بولا دل آنا ہے. کڑیل جوان کا لاشا کیسے لائے مولا, یہ کوئی نہیں جان سکے.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار انسان ہاتھ میں جو لوگ مارے گئے ہیں پاک پروردگار ان کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار جو چاہنے والے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہیں ان کو بے حق محمد و آل محمد اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. اے پاک پروردگار ان میں سے جو لوگ زخمی ہیں جو لوگ بیمار ہیں پاک پروردگار جلد از جلد شفا عاجل و کامل عنایت فرما. اے پاک پروردگار ہم لوگوں کو ان تمام مومنین و مومنات کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار جو لوگ ان کی مدد کے لیے محنتوں میں مشغول ہیں پاک پروردگار جو زحمتیں اٹھا رہے ہیں مسلسل مومنین پورے پاکستان کے کونے کونے سے آزاد کشمیر اور مختلف علاقوں میں پہنچ رہے ہیں ان کے لیے کام کرنے کے لیے مومن و مومنات کی مدد کے لیے اے پاک پروردگار جو وہاں پہنچ رہے ہیں پاک پروردگار ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار ان کے ارادوں کو اور زیادہ مضبوط کر دے. اے پاک پروردگار ان کی ہمتوں میں اضافہ فرما. اے پاک پروردگار جو کہیں جہاں کہیں بھی دین اسلام کی عزت اور سربلندی کے لیے کوشش کر رہا ہے تو اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار ہمارے جو مومنین و مومنات بیمار ہیں بالخص دعائے صحت کے لیے درخواست ہے ایک بچی زارہ اور ایک مومنہ کے لیے بے حق بیماری کربلا شفا عاجل و کامل عنایت فرما. اے پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص ان تمام لوگوں کے لیے جو اہل بیت کے چاہنے والے انسان ہاتھ کے اندر شہید ہوئے مارے گئے, اور تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کے لیے, اور آپ اپنے مرحومین کو شامل فرمائیے, اور بالخص یہ مرحومین جن کے اسامی عرض کر رہا ہوں, مرحوم نور علی محمد آر دھارسی, مرحوم حیدر علی آر دھارسی, مرحوم حسین علی آر دھارسی, مرحوم شہناز نور بانو عباس علی, مرحوم حسین علی عباس دھارسی, مرحوم رجب علی سلیمان خاکو, مرحوم محمد جعفر سلیمان خاکو, مرحومہ کلثوم بھائی دھرمسی, مرحومہ کلثوم بھائی, مرحومہ مریم بھائی لیلا, مرحومہ شیریں بھائی غلام حسین خاکو, مرحوم غلام علی راشد اور ان کے تمام مرحوم رشتے دار, مرحوم قاسم علی محمد علی دینا, مرحومہ فاطمہ بھائی بنت جمعہ لاڈک زوجہ قاسم علی محمد علی دینا, ان تمام کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.